مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی زیا مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیے میں نے اعتکاف کی نیت کی آپ معتکف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا زبان سے کہہ لیں دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے تو زیادہ اچھا ہے نہ بھی کہیں تب بھی نیت ہو چکی اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے تو نہیں کی تھی آپ کر لیں اور اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت اللہ کے لیے کی جائے ثواب کے لیے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد بھلے آپ افطار وغیرہ فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 18واں روزہ عصر کی نماز کے بعد کثیر عاشقان رمضان کثیر معتکفین جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے سمجھدار بچے کو بڑے مقتدیوں کی صف میں کھڑا رہنے کی اجازت ہے اب سمجھدار سے مراد کیا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12-13 سال کا بچہ ہے جو نابالغ ہے وہ اس کے اندر میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ صف میں کس طرح کھڑا ہوا جائے آگے پیچھے دیکھنا دیکھتے رہنا کھڑے رہنے میں کبھی آگے ہو جانا کبھی پیچھے ہو جانا اور کچھ بچے اتنے سمجھدار اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ 6-7-8 سال کے ہوتے ہیں مگر وہ بہت اچھی طریقے سے صف میں کھڑے رہنے کا ان کے پاس انداز ہوتا ہے یعنی وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اچھی طریقے سے وہ نماز صف میں بھی پڑھنے کی ان کی صلاحیت ہوتی ہے تو اب یہ سمجھدار بچے سے کیا مراد لیا جائے عمر کا حساب ہوگا یا سمجھداری کا حساب ہوگا جواب عنایت فرمائے جزاکم اللہ خیرا
سمجھدار بچہ یہاں مراد نماز جس کو آتی ہو یہاں جو سمجھدار جو کہا گیا تو اس کو نماز آتی ہو اب جس کو نماز نہیں آتی معنی قراءت بھی نہیں آتی معنی فاسد کر دیتا ہے نہ یہ سیکھتا ہے نہ اس کا کوئی یعنی کہ زمانہ کوشش ہے، کچھ بھی نہیں، نماز کے مسائل بھی ایسے یہ انگھڑ ہے کہ وہ اس کی نمازیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا وضو ایسا غلط کرتا ہے کہ وضو ہوتا ہی نہیں اس کا، تو ایسی صورت میں بڑا آدمی بھی اگر صف میں کھڑا ہوگا صف تو یہ ٹوٹ جائے گی، قطع ہو جائے گی صف. تو اسی طرح بچہ بھی سمجھدار، میننگ یہ کہ اس کو نماز پڑھنا آتی ہو، درست نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ صف میں کہیں بھی پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی ایک بچہ ہو تو اس کو ممانعت نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ یا بڑا کو نماز ایسی آتی ہو کم از کم اس کی نماز ٹوٹتی نہ ہو، فاسد نہ ہو، وہ صف پہ کھڑا ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد جب چھوٹی تھی، اب اس کی توسیع جب کی جائے تو کیا اس میں دوبارہ ساری نیتیں کی جائیں گی عین مسجد یا فناء مسجد کے لیے، یا چار دیواری کے اندر ہی ہے چیزیں، وضو خانہ، واش روم وغیرہ، تو جو بھی ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں، وہاں چپل وغیرہ جیسے اتارے جائیں تو یہ اسی سے متعین ہو جائے گا فناء مسجد کا نیز؟ معتکف کو اس طرح اب اعتکاف میں وہاں نہانا وغیرہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آیا وہ فناء مسجد میں ہوگا یا خارج مسجد میں؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
ایک بار جو جگہ مسجد کی فکس ہوگی، جیسے جس کو آپ نے عین مسجد کہا، یعنی جو نماز کے لیے فکس ہوتی ہے، تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو گئی. اب اس سے ریورس نہیں ہو سکتے کہ آپ بھائی اتنا اس میں فناء مسجد کر لیتے ہیں، اتنا امام صاحب کا حجرہ بنا لیتے ہیں، غسل خانہ بنا لیتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بن گئی. اب رہی فناء مسجد، تو فناء مسجد کو کا کچھ حصہ چاہیں جیسے داخل مسجد کر لیں تو یہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فناء مسجد میں غسل خانہ وغیرہ بنا سکتے ہیں، جان نہیں تھا اس کے باوجود بنا سکتے ہیں.
جو ضروریات مسجد کی چیزیں ہیں وہ اس میں بنائی جا سکتی ہیں. فناء مسجد ہوتی ہی ان کاموں کے لیے کہ مسجد سے متصل اور مسجد کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کسی بندے نے حج کے فارم فل اپ کر کے جمع کروا دیا ہے اور اس کی اماؤنٹ بھی، رقم بھی جمع کروا دی ہے، اور ابھی اس کے جانے میں کچھ وقت ہے، اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، آیا اسے حج کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
راہ حج میں تو نہ ہوا یہ، بلکہ وہ رقم جو ہے اب لوٹے گی نا، یہ وارثوں کی طرف لوٹے گی وہ رقم. حج کا ثواب تو اللہ سواج کا ثواب دیتا ہے تو قادر ہے، ابھی حج کی کوشش کا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن حج کے راستے میں یہ نہیں ہے. اچھا، تو حج تو اس کا یہ نہ ہوا، ویسے حج کے راستے میں بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا، اس ثواب کافی ہے اس میں. اب یہ کہ جو اس نے رقم جمع کروا دی ہے، یہ واپس نکلوائی جائے، وارث نکلوا لیں یا کوئی نکلوا دے اگر وارث چھوٹے ہیں نابالغ ہیں، اور یہ ان میں تقسیم ہوگی جو ورثہ تقسیم ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اس کے قبضے سے نہیں نکلی، اس نے جمع کروائی، جیسے جو حج پہ نہیں جا سکا اس کو ریٹرن ملتی ہے، رقم جو ہے واپس ملتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کیا وہ سحری کر کے پھر دن میں موسم کے اعتبار سے نیت کرے، یعنی روزے کی نیت کرے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟
سوال پہلے آئے تھے.
جی، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ نیت تو اگر نہیں کی اس وقت تو روزہ تو شروع نہیں ہوا اس کا. اب وہی صورتحال بنے گی کہ زہوائی کبریٰ سے پہلے، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اگر اس سے پہلے پہلے روزے کے خلاف جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کیا تو پھر صبح سے نیت کر سکتا ہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں.
کیا جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے؟
جی ہاں، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی اور جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے.
رشوت لینے اور دینے والے کا کیا انجام ہوگا؟
رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. حدیث پاک میں الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں.
یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ریاکاری ہے، دکھاوا، یہ کس طرح کا گناہ ہے؟
ریاکاری کو حدیث پاک میں شرک خفی کہا گیا. سخت عذاب کی وعید بھی آئی ہے. حدیث پاک میں سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک کا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ریا، یعنی دکھاوا. اب وہ ریا جو ہے یہ عبادت میں کیا جاتا ہے، عبادت اس مقصد کی جی کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کو دکھائے، مطلب اس کی نیت ہو کہ یہ میری عبادت کو دیکھیں، میری عبادت، اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کے دل میں میری عزت پیدا ہو، اسے متاثر ہوں، یا مجھے کچھ تحفہ طائف دیں، رقم دیں، مال دیں، تو اپنی عزت بنانے کے لیے یا مال بٹورنے کے لیے، مال اس سے وصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، جو نیک یعنی جو عبادت کی گئی. ریا صرف عبادت میں، تو عبادت کی گئی تو یہ ریاکارانہ عبادت ہے، یہ ریا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
جھوٹی گواہی دینے کا کیا انجام ہے؟
جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ، حرام و جہنم لے جانے والا کام ہے. اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی دینے والا کھڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جہنم میں جگہ تیار کر دی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام شمائل احمد ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ گھر کی خواتین روزے داروں کے لیے افطار اور سحری کا اہتمام کرتی ہیں، کیا ان کا افطار اور سحری کا اہتمام کرنا بھی ثواب میں آئے گا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے.
بالکل ثواب میں آئے گا، اس سے گھر کے افراد کی ذرا دل جوئی بھی ہوتی ہے. شوہر نے حکم دیا تو اس کی اطاعت کرے گی تو اس کی بھی اطاعت کا بھی ثواب ملے گا. اس کی نیت کرے گی کہ میرا شوہر خوش ہوگا اس لیے اچھے سے اچھا احتیاط سے وہ پکائے تو اس کا بھی ثواب ملے گا دل جوئی کا. تو یہ جو کرتی ہے خدمت بے دلی سے اور تنگ آ کر اور بوجھ سمجھ کر نہ کریں، اس کو ثواب کی نیتیں کر کے دل جوئی، صلہ رحمی، اپنے جو قریبی عزیز ہیں ان کی صلہ رحمی کی بھی نیت کی جا سکے گی. صلہ رحمی، دل جوئی، اگر شوہر حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت، ساس خوش ہوگی، نند خوش ہوگی، تو یہ سب ان نیتوں سے کریں گے تو ثواب تو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ جمعہ کا روزہ رکھے اور شہر سے باہر چلا جائے، تو وہاں جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو جمعہ کی نماز پڑھے گا یا قصر زہر کی نماز ادا کرے گا؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں.
وہ جواب، خیر یہ سوال لوگوں کو سست بنانے والا ہے. سر
جمعہ جب اس کو آسانی سے مل رہا ہے تو وہ کیوں محروم رہے گا؟ یعنی قصر، یعنی کیوں زہر پڑے گا جب جمعہ اسے مل رہا ہے؟ اسے چاہیے وہ جمعہ ہی ادا کرے.
جمعہ ادا کرنا بڑی سعادت کی بات ہے.
سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا ایک انتہائی اہم کام ہے. رمضان شریف میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کردار اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ افطار سے قبل روڈز پر رش اور ٹریفک حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ٹریفک پولیس اہلکار روزے کی حالت میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں تاکہ روڈ پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اکثر اوقات لوگوں کی جلد بازی کے باعث ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی دیکھنے کو ملتی ہے، اس حوالے سے ٹریفک حکام کیا کہتے ہیں؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں۔
لوگوں کو میسج ہے تو صبر و تحمل کریں، تو جس طرح ہم وقت پہ وقت پہ ٹائم دیتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹریفک کا فلو ہونے نہیں دیتے علاقے میں، اور ٹریفک رواں دواں رکھتے ہیں، تو جس طرح کسی کا ٹائم ضائع نہ ہو، روزے میں گھر پہنچ جائے آرام سے۔
رمضان شریف کا اصل پیغام صبر، تحمل اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ امیر اہل سنت، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون، کیا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا؟ امیر اہل سنت، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے آپ کیا شرعی رہنمائی فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت، آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ افطار کے وقت جلد بازی میں گھر پہنچنے والے افراد کس طرح اپنا وقت مینج کر سکتے ہیں؟
اللہ اکبر، ٹریفک پولیس کے ساتھ یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کار ثواب ہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے تو ثواب تو ملے گا، اور اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چالان کر دیں، ان کو یہ بھی اختیارات ہوتے ہیں، اور آپ گاڑی سمیت تھانے پہنچ جائیں اور آزمائش میں آ جائیں، تو اس لیے ان کو بھی برنگ اختیار کیا جائے اس پر، اور یہ جیسا کہتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ ٹریفک قوانین پر تو میں بہت عرصے سے مطلب بولتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے تقریباً مطلب ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں مطلب یعنی ہمیں حادثے سے بچانا، ہمیں زخمی ہونے سے بچانا، ہماری جانیں بچانا اس میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جیسے ون وے توڑیں گے، پھر بہادری بھی کہ ہم نے ون وے توڑ دیا، اگر وہ سامنے سے آنے والے سے ٹکرا جاتے تو بہادری ساری نکل جاتی، تو اس لیے ون وے ہرگز نہ توڑا جائے، اور جو اسپیڈ بریکر ہیں یا جو بھی ہیں اس پہ ناراض نہ ہوا جائے کہ اسپیڈ بریکر یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو اس ٹریفک پولیس یا اس کا جو بھی نظام ہے اس کو اسے کیا دلچسپی ہے ٹریفک یہ اسپیڈ بریکر سے، ہمارے لیے مطلب اسپیڈ یہ کم رکھیں گے تو یہ ٹکرائیں گے کب، ایکسیڈنٹ کم ہوں گے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ یہ افطار کے وقت مارا ماری یا گھر پہ ہی پہنچوں، چاہے جماعت چلی جائے مگر کباب سموسہ قضا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ کریں۔ نماز جو ہے یہ کسی مسجد میں آپ پڑھ لیں، افطار کر لیں وہاں، مسجدوں میں ہمارے یہاں تو دھوم سے افطار کا انتظام ہوتا ہے، بلکہ تو انٹرنیشنل دنیا میں جہاں بھی مسجدیں ہیں تو وہاں افطار کا انتظام، میرا حسن زنے کی تقریباً احتیاطاً تقریباً کہتا ہوں سب مسجدوں میں ہوتا ہوگا اور لوگ دیتے ہیں اس میں، تو آپ مسجد میں افطار کیوں نہیں کرتے؟ ہزاروں ہزار مسلمان مسجد میں افطار کر رہے ہیں، تو آپ کیوں اس کو ڈر دوڑائے جا رہے ہیں؟ شاید یہ کہ آپ چھپ کر کچھ وہ کھانا چاہتے ہیں جو اب مسجد میں نہیں کھا سکتے، تو بات پہ کھا لیجیے گا، مسجد میں افطار کریں، با جماعت اطمینان سے نماز پڑھیں، کھانا کہیں نہیں جاتا کہ گھر پہ جا کر آپ کھانا کھائیں، کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اب بھاگے جائیں گے پھر کلٹی ہو گئی اسکوٹر آپ کی، پھر دوسرے نے اوپر چڑھا دی تو پھر کیا ہوا؟ اگر کسی گاڑی سے ٹکرا گئے یا آپ کی گاڑی نے کسی کو کچل کے رکھ دیا تو پھر دیر تو ہوگی، تو ایسا نہیں گھر کے بدلے ایسا بنے کہ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں کہ ایسا ٹکرائیں، خدا نہ خواستہ کہ گھر کے بدلے قبرستان پہنچ جائے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ مسجدوں میں آپ افطار کریں، مسجد کو آباد رکھیں، با جماعت نماز ادا کریں، اور پھر اطمینان سے گھر پہنچ کر آپ نے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں کھائیں۔ مسجدوں میں تو ماشاءاللہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر کھا کر بھی، پھر بعض لوگ اسے ہوتے ہیں جو افطار کر کے اس کے بعد نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں اطمینان سے، تو یوں کر کے دیکھ لیں آپ، اس سے آپ کا پیٹ بھی درست رہے گا، آپ ایک دم مطلب ہر چیز جلدی جلدی انڈیلنا دھکیلنا شروع کر دیں گے پیٹ کے اندر، تو پھر یہ کہ بیمار ہونے کا بھی تو خطرہ ہے، تو احتیاط کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اگر صحت کا خیال رکھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
FGRF کے دو کنٹینر اور جو ہیں وہ غزہ پہنچ گئے ہیں. جنوری 2025 میں جارڈن سے جو کنٹینرز بھیجے تھے الحمدللہ وہ غزہ پہنچ گئے, اور رمضان المبارک کے اندر ان کا جو سامان تھا ان کی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, اپروکسیمیٹلی 24 ٹن آٹا یعنی 24,000 کلو آٹا اور 13,000 کلو جو راشن پیک 640 فیملیز کے لیے ہم نے بھیجے تھے, دونوں کنٹینر وہاں پہنچ گئے. اور اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی. جن عاشقان رسول نے تعاون کیا کر رہے ہیں, اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اس وقت تک غزہ کے اندر جو FGRF کر چکا ہے اس کی چھوٹی سی بریفنگ آپ کو دیتے ہیں. اس وقت تک الحمد للہ جو ہمارا فگر ہے رمضان المبارک کی فگرس کو ملا کے تقریباً ہمارا 4.9 ملین لیٹر پانی جو ہے وہ غزہ کے عاشقان رسول میں FGRF تقسیم کر چکی, اور اسی طریقے سے 345,000 ہاٹ میلز جو ہے عاشقان رسول کا کھانا وہاں پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. 5,000 کے قریب جو ہے وہ ملک اینڈ ڈائپر فار انفینٹس جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. 400 کے قریب جو ہے اپروکسیمیٹلی شیلٹر جو ہیں فیملیز کو وہاں پر دیے جا چکے ہیں. 1,000 سے زیادہ فیملیز کو میڈیکل فیسلٹیز دی گئی ہیں. 6,000 سے زیادہ کیش اسسٹنس وہاں پر سپلائی کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ 20,000 لوگوں کے لیے سردیوں سے بچنے کا سامان, 1,500 بلینکٹس اور 1,000 قریب میٹریسز جو ہے وہاں پہ دیے جا چکے ہیں. 8 کنٹینرس ہمارے جو جارڈن سے دو ابھی جو ریسنٹلی پہنچے, اس کے علاوہ ترکی اور ایجپٹ سے وہاں پر گئے اور وہ سامان جو ہے وہاں پہ عاشقان رسول میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اسی طرح 5,000 ہائیجین کٹس اس وقت تک فلسطین کے اندر دی جا چکی ہیں. 1,000 سے زیادہ حجاب جو ہے اسلامی سسٹرز کے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. تقریباً 100,000 کے جی آٹا جو ہے وہ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. اللہ کریم کے کرم سے الحمدللہ یہ مدد جاری ہے. آپ بھی تعاون کرتے رہیں انشاءاللہ, اور اس کار خیر میں اپنا بھی حصہ ملائیے. ہیلپ اس ٹو ہیلپ دیم. اللہ کریم ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد, FGRF زندہ باد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیاری بچیوں, آج ہم بات کریں گے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون ہے؟
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ام المؤمنین ہے.
پھر تو وہ بہت ہی عظیم خاتون ہوں گی.
ویسے آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا جان کون ہیں؟
جی جی مجھے معلوم ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
او یعنی ان کے تو بابا جان بھی عظیم شخصیت ہیں. اسلام کے پہلے خلیفہ اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل بھی ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
کیا شان ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی
اور تہجد کی نماز تو پابندی سے پڑھا کرتی تھی.
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان پر بھی تہجد کی نماز فرض تھی؟
نہیں نہیں, ان پر تہجد کی نماز فرض نہیں تھی, لیکن وہ اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی, اس لیے وہ تہجد بھی پابندی سے پڑھا کرتی تھی.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت علم والی بھی تھی.
اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کو دین سکھانے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟
میرے خیال سے اس بارے میں امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہیے.
پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کو دین سکھانے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟
ماشاءاللہ,
بعض صحابہ کرام علیہ رضوان وہ کہلاتے ہیں کہ جو مکثرین ہیں یعنی جنہوں نے کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد علماء نے 6 لکھی ہے, اور ان میں خواتین میں سے صرف ایک خاتون یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ سے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان آ کے سوالات کیا کرتے تھے, تابعین کی بہت بڑی تعداد آپ سے علم آ کے سیکھا کرتی تھی, 1500 کے لگ بھگ تقریباً آپ نے احادیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں تک پہنچائی ہیں، اور ایک روایت امام دہلوی نے یہ روایت کی کہ اگرچہ کہ اس پر اور بھی تفصیلات موجود ہیں کہ اپنے دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کرو، دین کا بہت بڑا حصہ یہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور عورتوں کو خاص طور پر آپ مختلف چیزوں کی تعلیمات دیا کرتی تھی، احادیث طیبہ میں اس کے ذکر موجود ہیں، ان عورتوں کی تعریف فرماتی تھیں کہ جو دین کو سیکھنے کے اندر حیا نہیں کرتی، یعنی ایسی ان کے اندر حیا نہیں ہوتی تھی کہ جو دین کو سیکھنے سے روکے، خاص طور پر انصار کی عورتوں کی اس حوالے سے آپ تعریفات کیا کرتی تھی.
ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.